بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد یہ تحفہ رمضان رسالہ ہے یہ حکیم الامت رحمہ اللہ کے افادات سے ہے فضائل بھی ہیں اس میں مسائل بھی ہیں پچھلے سال بھی پڑھ کر سنانے کی توفیق ہوئی اس میں سے آج قرآن پاک سے متعلق یہ مضامین ہیں ملفوظات ہیں رمضان اور قرآن پاک کی مشترک خاصیتیں ایک جیسی خاصیت ہے حدیث شریف میں ہے کہ روزہ اور قرآن کریم دونوں قیامت کے دن شفاعت کریں گے حدیث شریف میں ہے کہ روزہ اور قرآن کریم دونوں قیامت کے دن شفاعت کریں گے روزہ کہے گا اے رب میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے باز رکھا میری شفاعت اس کے حق میں قبول کیجیے اور قرآن کہے گا میں نے اس کو رات کو جگایا تھا اس لیے میری شفاعت قبول فرمائیے پس دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی تو یہ ایک مشترک خاصیت یہ ہو گئی کہ دونوں نعمتیں سفارش کریں گی شفاعت کریں گی دوسری مشترکہ خاصیت قرب خاص ایک اور خاصیت ان دونوں میں مشترک پائی جاتی ہے یعنی روزے میں اور تلاوت قرآن پاک میں اور وہ خاصیت قرب خاص حق تعالیٰ کا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب خاص ملتا ہے تلاوت میں بھی خاص قرب ہوتا ہے ایسے ہی روزے دار کو بھی خاص قرب ہوتا ہے حق تعالیٰ کا یہ دوسری بات ہے کہ تلاوت میں وجہ قرب اور ہو اور روزے میں وجہ قرب اور مگر نفس قرب خاص میں دونوں شریک ہیں تلاوت سے تو اس لیے قرب خاص ہوتا ہے کہ کلام کو خاص مناسبت ہوتی ہے متکلم سے اور ظاہر ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرے گا اس کو خاص تعلق ہوگا صاحب کلام سے اس کی یعنی اللہ تعالیٰ سے صاحب کلام اللہ تعالیٰ ہیں تو اور اللہ تعالیٰ اصل متکلم ہے تو جو شخص تلاوت کرے گا اس کو صاحب کلام یعنی متکلم یعنی اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق ہوگا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے کوئی دیوان وغیرہ تصنیف کیا ہو اور ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اس کے دیوان کو پڑھ رہا ہے مصنف کو اس کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہو جائے گا خواہ وہ پڑھنے والا کلام سمجھتا بھی نہ ہو جب بھی اس کے ساتھ خاص محبت ہوگی اور اس کی طرف خاص عنایت مبذول ہوگی اسی طرح تلاوت کرنے والے کو خدا تعالیٰ سے ایسی محبت اور عنایت کا تعلق ہو جاتا ہے یہاں سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم بغیر سمجھے پڑھنا بھی موجب محبت حق ہے بلکہ ایک طرح اس شخص کے ساتھ محبت زیادہ ہوگی جو بغیر سمجھے ہوئے اس کے کلام کو پڑھ رہا ہے کیونکہ ممکن ہے کہ سمجھنے والے کو مضامین میں لذت حاصل ہو اس وجہ سے اس کے کلام کی تلاوت کرتا ہو اور مصنف کی محبت تلاوت کا باعث نہ ہوئی یعنی مضامین کی لذت تو ہے لیکن جو مصنف ہے اس کی لذت اس سے تعلق اور اس کی محبت ثابت نہ ہوئی اس سے بخلاف اس شخص کے جو بغیر سمجھے ہوئے تلاوت کرتا ہو اس کا باعث سوائے محبت مصنف کے اور کچھ نہیں تو اسی طرح سے جو آدمی تلاوت کلام پاک اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھے نہیں سیکھے نہیں بلکہ یہ محبت کی بات ہے کہ جو بغیر سمجھے اس کو پڑھ رہا ہے تو اس کو بے نفع نہ سمجھے اور اس میں زیادہ اخلاص اور زیادہ قلب کا جو ہے امکان ہے کہ اس کو محبت اللہ تعالیٰ سے ہے بغیر سمجھے جو پڑھ رہا ہے تو اس میں دلیل ہے کہ اس کو حقیقت میں محبت اللہ تعالیٰ سے ہے تو یہ خاص قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے اور نعمت ہے اصل دولت قرب خداوندی ہے اور وہ کلام اللہ کے سمجھنے پر موقوف نہیں وہ سب کے لیے اس کی اجازت نہیں کہ سب کے سب بغیر سمجھے ہوئے پڑھیں بلکہ تھوڑے لوگ ایسے بھی ضرور ہونے چاہیے کہ خود بھی کلام کو سمجھتے ہوں اور دوسروں کو بھی سمجھا سکیں اور فضل کلی اس کو سمجھ کر پڑھنے ہی میں ہے مگر ایک حیثیت سے اس شخص پر حق تعالیٰ کی زیادہ عنایت ہوگی جو بغیر سمجھے ہوئے کلام اللہ کی تلاوت کرتا ہو کیونکہ صرف حق تعالیٰ کی محبت اس کا باعث ہو سکتی ہے سو کلام اللہ کا اصل نفع اس کے سمجھنے پر موقوف نہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حق سبحانہ و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا عرض کیا اے اللہ وہ کون سا عمل ہے جو آپ سے زیادہ قریب کرنے والا ہے ارشاد ہوا وہ عمل تلاوت قرآن ہے امام صاحب نے عرض کیا کہ بفہم او بلا فہم کہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا بفہم او بلا فہم، سمجھ کر ہو یا بغیر سمجھ۔ راز اس میں یہ ہے کہ مصنف اپنے کلام کے پڑھنے سے خوش ہوا کرتا ہے، پس جب بندہ حق تعالیٰ کے کلام کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ تلاوت کی ایک فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جتنے بھی حق تعالیٰ کے افعال ہیں، بندے کے ویسے ہی افعال حق تعالیٰ کی نقل نہیں ہوتے۔ صرف ایک تلاوت ہی ایک ایسا فعل ہے کہ بندے کی تلاوت بالکل نقل ہوتی ہے کلام حق کی، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں یہ بھی کر رہا ہے۔ مثلاً بندے کا دیکھنا خدا تعالیٰ کے دیکھنے کی نقل نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ کا کلام جو پڑھ رہا ہے اس کے صیغوں کو ویسے ہی ادا کر رہا ہے جس طرح حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔ مثلاً بندے نے تلاوت کی قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، یا پڑھا فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها، جیسے حق تعالیٰ کلام فرماتے ہیں اسی طرح بندہ بھی کلام کر رہا ہے، اللہ کے کلام کی نقل کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تلاوت کا طریقہ بھی اہل طریق نے اس طرح تجویز کیا ہے کہ بندہ پڑھنے کے وقت یہ تصور کرے کہ گویا بندہ گراموفون ہے اور متکلم حق سبحانہ و تعالیٰ ہے، کہ اپنے کلام کو حق تعالیٰ نے اس میں بند کر دیا ہے اور وہ اس میں سے بلا ارادے کے نکل رہا ہے، گویا یہ تجلی کلامی ایسی ہی ہو رہی ہے کہ جیسے شجرہ طور پر ہوئی تھی، درخت سے آواز آ رہی تھی انی انا اللہ لا الہ الا انا، وہ کلام حقیقت میں شجر کا نہ تھا، درخت کا نہ تھا، شجر تو محض واسطہ تھا، متکلم اللہ تعالیٰ تھے۔ اسی طرح بندے کی آواز سے اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں، جس طرح نئے یعنی بانسری میں سے آواز نکلتی ہے، بانسری حرام ہے، یہاں صرف مثال دینے کے لیے بتایا جا رہا ہے، جس طرح بانسری سے آواز نکلتی ہے کہ وہ حقیقت میں بانسری کی آواز نہیں بلکہ بجانے والے کی آواز ہے، کہ بانسری میں سے ہو کر نکل رہی ہے۔ پس تلاوت ایسی چیز ہے کہ اس میں پورا تشبہ ہے بندے کو حق تعالیٰ کے ساتھ، اور جس کو کسی سے تشبہ ہو وہ اس کا مقرب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بادشاہ سواری پر نکلتے ہیں تو بعض مصالح سے مصاحبین کو اپنے جیسا لباس پہناتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تلاوت کرنے والے بندوں کو گویا اپنا خاص لباس کلام پہنایا ہے، گویا بندے خاص مصاحب ہیں کہ ان کو لباس کلام سے آراستہ فرمایا۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے سینوں میں کلام اللہ ہے۔ کلام اللہ بڑی دولت ہے، اس کی بے قدری نہ کرنی چاہیے، اس کی قدر کرو اور پڑھو، خواہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے، لیکن بغیر سمجھنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو ٹھیک سے نہ پڑھے، اس کی ادائیگی کو سیکھنا چاہیے۔ قاری صاحب سے ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جو آدمی 15-20 منٹ روزانہ قاری صاحب کو دے دے تو انشاءاللہ 2-2.5 مہینے کے اندر اس کا قرآن پاک اچھا ہو جائے گا، اچھے طریقے سے پڑھے گا۔ غلط پڑھنے سے تو گناہ لازم ہوگا، بغیر سمجھے پڑھنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسا تیسا پڑھ لے، بلکہ اس کو سیکھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ کلام اللہ بڑی دولت ہے، اس کی بے قدری نہ چاہیے، اس کی قدر کرو اور پڑھو، خواہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے، کیونکہ کلام اللہ کی تلاوت سمجھ کر ہو یا بغیر سمجھ کر ہو، اس میں خاصیت تشبہ بالحق کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے تشبہ ہوتا ہے، اور یہی خاصیت ہے روزے کی کہ اس میں بھی حق تعالیٰ کے ساتھ تشبہ ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی شان ہے کہ نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ بیوی رکھتے ہیں، اور روزے میں بندوں کی یہی حالت ہوتی ہے کہ نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں نہ اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہیں۔ روزے میں ایک صمدیت کی شان ہے، بے نیازی کی شان ہے، لہذا دونوں اعمال میں تشبہ بالحق ہوا، یعنی تلاوت قرآن میں اور روزے میں، یہ دونوں عمل رمضان میں ہیں، اسی لیے دونوں اعمال کو رمضان سے مناسبت ہوئی۔ ایک مناسبت قرآن اور روزے میں یہ ہے کہ کلام اللہ سے انوار پیدا ہوتے ہیں، یہی خاصیت روزے کی ہے کہ اس سے بھی انوار پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ انوار پیدا ہونے کی وجہ علیحدہ علیحدہ ہو، یعنی تلاوت میں اور وجہ ہو اور روزے میں اور، وہ یہ کہ تلاوت عبادت وجودی ہے، یعنی اس میں کچھ کرنا پڑتا ہے، اور روزہ عبادت عدمی ہے، یعنی اس میں کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، مگر نورانیت پیدا کرنے میں مشترک ہیں۔ چنانچہ روزے سے تو نور اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ کھانے سے قوت بہیمیہ میں ترقی ہوتی ہے اور نار شہوت بھڑکتی ہے، اور اس کا غلبہ منافی ہے نور کے۔ اور جب روزے میں آدمی کھانے پینے سے رکے گا تو نار شہوت میں کمی ہوگی اور اس کمی سے نور میں ترقی ہوگی، مگر روزے کے بعد بھی مادہ شہوت باقی رہتا ہے، اور اس کے رہنے میں بھی حکمت ہے، کیونکہ نار شہوت گو ایک درجے میں مخالف ہے نور کے، مگر بغیر اس کے نورانیت بھی حاصل نہیں ہوتی۔ اگر شہوت نہ ہوتی تو اجر کیسے ملتا، کیونکہ نامرد کا زنا سے رکنا کوئی کمال نہیں، اور نہ اس کو زنا سے بچنے پر کوئی ثواب ہے، بس اجر کے لیے مادہ شہوت ہونا چاہیے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے جو مثال دی تھی وہ آ گئی، وہی مثال آ رہی ہے کہ شہوت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے حمام میں خس و خاشاک سے آگ جلتی ہو کہ وہ ایک درجے میں پانی کے لیے ضرر کی چیز ہے، مگر پانی کے اندر اس سے حرارت اور نورانیت آ گئی۔ شہوت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے حمام میں خس و خاشاک سے آگ جلتی ہو کہ وہ ایک درجے میں پانی کے لیے ضرر کی چیز ہے، مگر پانی کے اندر اس سے حرارت اور نورانیت آ گئی۔ اگر آگ نہ ہو تو حرارت اور نورانیت کیسے آئے، اور یہ نورانیت آئی کیسے؟ یہ آڑ کی وجہ سے آئی کہ پانی اور آگ میں ایک آڑ حائل ہے، یہ آڑ ہی کی برکت ہے کہ پانی میں نورانیت آ گئی۔ اسی طرح نار شہوت گو ایسی چیز ہے کہ بعض مرتبہ نار شیطانی کی طرف پہنچا دیتی ہے، لیکن تقوی کی آڑ سے اگر اس کی حفاظت کی جائے تو اسی سے نورانیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا اس کی مثال کہ ایندھن جو ہے وہ جلانے کے لیے دیا جاتا ہے، کھانے کے لیے نہیں دیا جاتا۔ لہذا گناہوں کا جو شہوت کا جو تقاضے ہیں، گناہوں کے جو تقاضے ہیں، یہ ایندھن کی طرح سے ہیں، تو ان کو جلانے سے تقوی کی بریانی پکتی ہے۔ اگر یہ تقاضے ہی نہیں ہوں گے تو کس چیز پر صبر کرے گا، کس چیز کو جلائے گا، اور ترقی کیسے ہوگی؟ خلاصہ یہ کہ روزے میں ترک باعث ہے نور کا، یعنی روزے میں چیزوں کو چھوڑنا، حلال چیزیں کھانا پینا چھوڑنا وغیرہ وغیرہ، تو یہ ان کا ترک کرنا نور کا باعث ہے، یعنی وجہ روزے کی نور، روزے میں کیسے نور پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ چیزوں کا چھوڑنا، بعض چیزوں کا چھوڑنا ہے، اور تلاوت میں وجود سبب ہے نور کا۔ اس بیان سے یہ شبہ بھی رفع ہو گیا جو بعض نئے خیال کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایسی حالت میں قرآن پاک پڑھنے کا فائدہ کیا جب ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں، مگر قرآن پاک پڑھنے میں جو فائدہ ہے اس سے یہ لوگ ناواقف ہیں۔ اوپر ان بعض فائدوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ الحمدللہ یہ احادیث مبارکہ جو منتخب ہیں ہمارے حضرت کی تالیف ہیں، اور سب کو معلوم ہوگا کہ یہ مشکاۃ شریف کی کتاب الرقاق سے منتخب کی گئی ہیں احادیث، اور ان احادیث کو الحمدللہ ہم کئی بار اس کتاب کو ختم بھی کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے اور انوارات سے اور ثمرات سے ہمیں نوازے۔ اس کو بار بار پڑھنے سے تو ہمارا جو ہے منشا یہی ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے دور رکھنے والی جو چیز ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جس دل میں دنیا کی محبت گھسی ہوئی ہو تو اس کو کوئی بڑے سے بڑا پیر بھی نہیں نکال سکتا، جب تک کہ دنیا کی محبت کو نکالا نہ جائے تو اس کو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح جس آدمی کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہے، اس نے دنیا کی محبت کو نکال دیا، دل کو پاک کر لیا، پھر اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ احادیث مبارکہ اسی لیے بار بار پڑھی جاتی ہیں کہ خدا تعالیٰ ہمارے قلوب سے دنیا کی محبت کو نکال دیں۔ دنیا ہاتھ میں ہو منع نہیں ہے، جیب میں ہو منع نہیں ہے، دل میں نہ ہونی چاہیے۔ اور دنیا کے اندر بڑی رنگینیاں اور بہت سی کشش کی چیزیں ہیں، تو جو حلال نعمتیں ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھانا کوئی منع نہیں، حلال خوب کھاؤ اور خوب پیو، حلال نعمتوں کو استعمال کرو، لیکن غرض یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہے، غفلت کرنے والی ہے، غفلت کا باعث بن جائے تو وہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ایسی محبت دنیا کی جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیں، دین سے دور کر دیں، آخرت سے غافل کر دیں، وہ مردود ہے، وہ حرام ہے. تو اسی لیے ان احادیث کا بار بار میں اعادہ کرتا ہوں اپنے نفع کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب سے دنیا کی محبت کو نکال دے. وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال فای الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا آدمی بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھے ہوں. پھر پوچھا وہ کون اور کون سا آدمی برا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل برے ہوں. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اچھے عمل زیادہ ہونے سے زندگی اچھی اور برے عمل کے زیادہ ہونے سے زندگی بری ہو جاتی ہے، اور اگر بھلائی اور برائی برابر برابر ہو تو ایک لحاظ سے وہ خیر ہے اور ایک لحاظ سے شر ہے، اور یہ صورت نادر ہے. یعنی ایسا کم ہوتا ہے کہ بھلائی اور برائی بالکل برابر ہو، کیونکہ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے. جو انسان نیک بننا چاہتا ہے وہ نیک بن جاتا ہے، اللہ اسے نیک بنا دیتے ہیں، اور جو غفلت کرتا ہے برے کاموں میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر گناہ اس کو کھینچتے چلے جاتے ہیں اور اس کی برائی بڑھتی چلی جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بہت ہی اچھی زندگی عطا فرمائے اور برے اعمال سے حفاظت فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں مسواک کی سنت ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں مسواک کا خاص اہتمام کرنا چاہیے تاکہ منہ کی بو بھی نہ رہے، اور ہر عمل جو ہے مسواک کی برکت سے کئی گنا اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے. ہر وضو کرتے وقت مسواک کرنا سنت ہے. مسواک پکڑنے کا مسنون طریقہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دانے ہاتھ کی چنگلیاں مسواک کے نیچے رکھے اور انگوٹھا مسواک کے اوپری سرے کے نیچے رکھے اور باقی انگلیاں مسواک کے اوپر رکھے. اور جیسا کہ بتایا جاتا رہتا ہے کہ ہر اچھے عمل کو دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے، لہذا مسواک بھی اگر کریں تو پہلے دائیں طرف کریں، پہلے دائیں طرف اوپر کے حصے کو، پھر نیچے کو، پھر بائیں طرف اوپر کا، پھر نیچے کا، اور پھر اس کے بعد سامنے اور اندر کے دانتوں کا مسواک کرنا چاہیے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واقعہ معراج شریف میں واقعہ نمبر 5 ہے. جب آپ منزل مقصود کو روانہ ہوئے، آپ کا گزر ایک ایسی زمین پر ہوا جس میں کھجور کے درخت کثرت سے تھے. جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ اتر کر یہاں نفل پڑھیے. آپ نے نماز پڑھی. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے یثرب یعنی مدینہ میں نماز پڑھی. پھر ایک سفید زمین پر آپ کا گزر ہوا. جبریل علیہ السلام نے کہا اتر کر نماز پڑھیے. آپ نے نماز پڑھی. جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے مدین میں نماز پڑھی. پھر بیت اللحم پر گزر ہوا، وہاں بھی نماز پڑھوائی اور کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ایک روایت میں بجائے مدین کے طور سینا ہے کہ آپ نے طور سینا پر نماز پڑھی جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہر گناہ کو معاف فرما دے، چھوٹے بڑے، جان کے کیے، انجانے میں کیے، بلوغ سے لے کر آج تک کے ہر ہر گناہ کو چھپ کے کیا ہو یا علانیہ کیا ہو، اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے. اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، ظاہری گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما، باطنی گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما، اللہ تکبر سے، عجب سے، بدنگاہی سے، غیبت سے، بدگمانی سے، حسد سے، کینہ سے، بغض رکھنے سے، اور اللہ ہر برے گناہ سے، ہر گناہ سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے قلوب کو پاک فرما، اللہ اس مبارک مہینے کی برکت سے اے اللہ تقوی کامل نصیب فرما، اللہ اس تقوی کامل کو اے اللہ ساری زندگی، اے اللہ آخری سانس تک اے اللہ اس کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما، استقامت علی الدین عطا فرما، اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.